الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد صلى على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اسارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعاً باواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امام و ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً باواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ گزشتہ تاریخ استاد سبط جعفر کی شہادت کی تاریخ تھی، اور اسی گزشتہ ہفتے میں جہان تشیع کا ایک بڑا نقصان ہوا، اور وہ اس عالم ربانی کا، اس مرجع تقلید کا اس دنیا سے رخصت ہونا، آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی. آپ سے گزارش کروں گا، حسین دونوں بزرگوار شہید استاد سبط جعفر اور آیت اللہ علوی گرگانی کے لیے، اور بالعموم تمام شہداء تمام مراجع کرام جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، لائق تحسین ہیں یہ برادران، آپ برادران کہ جنہوں نے ایک ایسے امر کی بنیاد ڈالی کہ جو عصر حاضر میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے. جس قدر فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، دشمن کی سازشیں، ہیلیں، فریب کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور تمام تر وسائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہماری موجود اور آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے، ایسے میں اس نسل کا اپنے امام وقت سے ایک قلبی رشتہ استوار کرنا، اسے مضبوط کرنا اور ان کی معرفت میں اضافہ کرنا ایک بڑی اہم عبادت ہے اور مطلوب عبادت ہے. ضمناً یہ بات بھی ذہن میں ایک جملہ آیا کہ یہ ایڈریس جو لکھا جاتا ہے نیٹی جیٹی کا پل، ایک زمانہ تھا جب نیٹی جیٹی کہا جاتا تھا تو خودکشی ذہن میں آتی تھی، نیٹی جیٹی مشہور تھا خودکشی کے لیے، کہ اگر نیٹی جیٹی کا ذکر کہیں آیا تو ذہن میں آتا تھا اب آگے کسی کی خودکشی کی چھلانگ لگانے کا کوئی تذکرہ ہے کچھ نہ کچھ، مگر الحمدللہ اس عظیم پروگرام نے وقت کے ساتھ ساتھ نیٹی جیٹی کی شناخت کو بدل دیا، اس کے چہرے پہ لگے ہوئے اس داغ کو، دھبے کو دھو دیا، اور اب یہ نیٹی جیٹی کا پل ایک نہایت ہی مقدس عبادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے اور شہرت رکھتا ہے۔ خدا انشاءاللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، جوانان عزیز بالخصوص، حضور اکرم کا یہ فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مرنا بالکل ایسے کہ جیسے زمانۂ جاہلیت میں کوئی مر جایا کرتا تھا، ایسے ہی آج بھی اس کی موت، اگر یہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کی موت بھی بعین ہی ویسی موت ہے، اور یہ حضور اکرم کا فرمان ہے۔ اور اس فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے، گویا حضور اکرم تاکید فرما رہے ہیں اور اہمیت بیان فرما رہے ہیں معرفت امام کی، اور یہ معرفت امام واجب ہے، یہ انسان کی اختیاراتی کوئی چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جس کو دل چاہے وہ معرفت امام حاصل کر لے، نہیں، ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ بغیر معرفت امام کے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو اس کی خلقت کا مقصد اور ہدف ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لہٰذا میں بہت ہی اجمالی اور مختصر الفاظ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے جوان ذہن متوجہ رہیں گے، مقصد خلقت اگر حاصل کرنا ہے تو وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے اس امام کی امامت سے استفادہ ممکن نہیں۔ ضرورت امام کا احساس جاہلوں کو نہیں ہوا کرتا، جاہل افراد امام کی ضرورت کا احساس نہیں کرتا، بلکہ وہ افراد کے جو علم رکھتے ہیں، جتنا ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ امام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیے کہ حصول علم کے اوپر بے انتہا تاکید کی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی، حضور نے اپنے آپ کو مدینۃ العلم کا عنوان دیا، مولا کائنات کو باب مدینۃ العلم کا عنوان قرار دیا، جھولے سے لے کے قبر تک علم کے حصول کی تاکید کی گئی، اطلب العلم من المہد الی اللہد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے تعلق پیدا کر سکے، اس لیے کہ جس امام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو وقت کا امام، جو زمانے کا امام، جس کی جانب حضور اکرم نے اشارہ فرمایا، وہ امام خزانہ علم ہے، علم کا خزانہ ہے، 124,000 انبیاء کو جو علم دیا گیا اور ان کے اوصیاء کو جو علم دیا گیا، تمام علوم کا مجموعہ اس امام کے پاس ہے کہ جس امام کے زمانۂ امامت میں ہم جی رہے ہیں۔ وہ علم کا خزانہ ہے، اور علم کے خزانے کی ضرورت ایک جاہل انسان محسوس نہیں کرتا۔ جو حصول علم کی راہ پر آتا ہے، جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنی اس کی پیاس اور طلب بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے، طلب بڑھتی جاتی ہے، طرح طرح کے تعصبات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے جملے پہ توجہ رکھیے گا، تشنہ علم تعصبات کا شکار نہیں ہوتا، وہ حصول علم کے لیے اپنی زبان سے ہٹ کر غیر زبان سے تعلق رکھنے والے صاحب علم کے پاس بھی جاتا ہے حصول علم کے لیے، اپنے علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو چھوڑ کر غیر علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب علم کے پاس بھی زانو ادب طے کرتا ہے حصول علم کے لیے۔ وہ اگرچہ خود زرد رنگ کا ہو، سفید رنگ کی چمڑی ہو، مگر اگر اسے یہ پتا ہو کہ علم ایک سیاہ چمڑی والے کے پاس ہے، تو یہ اس کے پاس بھی جا کر زانو ادب طے کرتا ہے، اسے علم چاہیے، یہ ہر قسم کے تعصبات سے بالتر ہو کے سوچتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ایک طالب علم کبھی تعصب کا شکار نہیں ہوتا، وَإِلَّا حصول علم کی راہ میں وہ محدود ہو جاتا ہے، تمام تر تعصبات سے بالا تر ہو کے علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اطلب العلم ولو بالسین، سواد سے سین قدیم عربی میں چین کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضور اکرم نے جو ارشاد فرمایا، یعنی علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، ایک طویل سفر طے کر کے جا کے تمہیں دوسری قوم سے اگر علم حاصل کرنا پڑے تو جا کے علم حاصل کرو۔ اور عملی طور پہ حضور اکرم نے اپنی زندگی میں اس کے بہت سے نمونے پیش کیے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جنگی ٹیکنک کے حوالے سے کسی اور علاقے میں کہیں دور کوئی نیا جنگی ایک حربہ، ایک وسیلہ ایجاد کیا گیا، آپ نے دو جوانوں کو باقاعدہ زیادہ سفر دیا، انہیں اتنا دیا کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں اور وہ جائیں اور جا کر وہ ٹیکنالوجی وہاں سے سیکھ کر آئیں۔ کوئی تعصب نہیں ہے، علم کے حصول کی راہ میں تعصب نہیں ہے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طالب علم تمام تر تعصبات سے بڑھ کر وہ حصول علم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تشنہ ہے، اسے اپنی تشنگی بجھانی ہے، یہ پانی اسے اپنی تشنگی بجھانے کے لیے جہاں بھی ملے گا وہ جائے گا، چشمے پہ بھی جائے گا، کنویں پہ بھی جائے گا، کسی گڑھے پہ بھی جائے گا، کسی کا در بھی کٹکھٹائے گا، اسے اپنی تشنگی بجھانی ہے۔ معرفت امام ضرورت ہے، ایک جاہل انسان امام کی معرفت کے لیے اپنے اندر کبھی تشنگی محسوس نہیں کرتا۔ علم کے میدان میں آگے بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے بالآخر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ پھر وہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے، اور یہی حال ہر میدان کے اندر ہے، شجاعت کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، حکمت کا میدان ہو، دیگر زندگی کے مختلف میدانوں کے اندر بھی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر تشنگی پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے کمال کی جانب جاتا ہے کہ سب سے زیادہ، سب سے بہتر مجھے کہاں سے ملے گا۔ آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں اور آپ سنجیدہ ہوتے ہیں تو آپ جستجو کرتے ہیں کہ سب سے بہتر کہاں سے ملے گا، سب سے اچھا کہاں سے ملے گا، فراوان کہاں سے ملے گا، سب سے زیادہ مفید کہاں سے ملے گا۔ یہ تشنگی ایک طالب علم کے اندر اسے حرکت میں لے کر آتی ہے، رکنے نہیں دیتی۔ آپ نے دعا کے اندر ایک جملہ سنا ہوگا، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، متعلمین یعنی طالب علم طلاب، کہ خدایا طلاب پہ فضل فرما، بالجہد والرغبہ، جہد جس سے مجتہد بنتا ہے، یہ وہی مادہ ہے جہد. جہد یعنی اپنی تمام تر توانائیوں کو، تمام تر توفیقات کو، صلاحیتوں کو اپنے مقصود کے حاصل کرنے کے لیے رو بے کار لانا، حرکت میں لانا، مصرف کرنا، اسے کہتے ہیں جہد. وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ، جو متعلمین ہیں، جو طلاب ہیں، طالب علم ہیں، انہیں جہد یعنی انہیں اپنی تمام تر توانائیوں کو حصول مقصود کے لیے مصرف کرنے کی توفیق عطا فرما. بررغبہ، اور بغیر رغبت کے نہیں. معلوم ہوا کہ توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، توفیقات استعمال کی اور آگے بڑھے، مگر راستے میں تھک کر سست ہو گئے، سست پڑ گئے، بیچ راستے میں چھوڑ دیا. اسی لیے آگے فرمایا وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، رغبت کے ساتھ، قلبی میلان، قلبی رجحان. ایک طالب علم قلبی طور پر رجحان رکھتا ہو علم کے حصول کا، مقصود کے حصول کا، جب تک رجحان نہیں ہوگا قلبی، جب تک قلبی میل جھکاؤ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے تلاش جستجو نہیں کرے گا. اس زمانۂ غیبت میں، جس عصر حاضر میں ہم موجود ہیں، اس میں تلاش اور جستجو کے حوالے سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچ راستے میں تھک کر دائیں یا بائیں چلے جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں یا برگشتہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رغبت نہیں ہوتی. رغبت اس لیے نہیں کہ معرفت نہیں، توجہ رکھیے گا اس نقطے کی جانب. رغبت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب معرفت ہوگی. معرفت نہیں ہے تو رغبت بھی نہیں ہے، رغبت نہیں ہے تو جہد و تلاش نہیں ہے. آپ اور میں تو الحمدللہ شکر اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو ولایت امیر المومنین سے متمسک گھرانے ہیں. صلب پدری سے، رحم مادری سے ہمیں یہ عشق اہل بیت ملا، یہ انتظار ملا، بڑا لطف ہے پروردگار کا، حجت ہے ہم پر تمام. مگر جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ فرقہ ناجیہ سے مومنین کے لیے نہیں ہیں. احادیث تو عامۃ المسلمین کے لیے ہیں، آیات قرآنی تو تمام انسانوں کے لیے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کبھی قرآنی یا احادیث کی روشنی میں، تو پورے عالم اسلام کو اگر مسلمان کو مخاطب قرار دیا ہے تو تمام مسلمان نوجوان کیا پسند کریں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، باقی جوان جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں. حضور اکرم گریہ فرمایا کرتے تھے ان کفار مشرکین کے لیے کہ خدایا ان کو نجات عطا فرما، جو مولا رسول اکرم کی نسبت زیادتی کیا کرتے تھے. آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے اس انداز میں دعا فرمایا کرتے تھے، خدایا نادان ہے، نہیں جانتے. اتنا آپ کا یہ حال تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ پیغمبر اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. بہت سے ایسے تھے کہ جو ہدایت پانے والے نہیں تھے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جہان اسلام کو، ان تمام جوانوں کو بالآخر نجات دلانی ہے، کوشش کرنی ہے. اور یہ کام انشاءاللہ اللہ نے اس معاشرے میں آپ لوگوں سے لینا ہے اور لے رہا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنی وسعت فکری پیدا کرنی ہوگی. تو جب بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا. اور امام کی معرفت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب اس راہ کے اندر انسان جہد کی کیفیت پیدا کرے، تلاش کی کیفیت پیدا کرے، رغبت رکھتا ہو. آج رغبت ہے. ابھی جو کلام آپ کے سامنے استاد شہید سبط جعفر کا پڑھا گیا، بہت سارے اشارے اس کے اندر ایسے ہیں کہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی جانب استاد نے اشارہ کیا ہے کہ تہوار بن گیا، رسم بن گئی، امام سے رشتہ ہمارا متوازی رشتہ ہو گیا. متوازی یعنی ایک طرف یہ سب کچھ ہمارے معاملات، دوسری طرف امام سے بھی رشتہ. یہ معاملات اگر امام سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ معاملات مطلوب اور مقبول ہیں، اور اگر یہ زندگی کے معاملات، شادی بیاہ، ثقافت، تعلیم، روزگار اور دیگر جتنے بھی سیاسی اور دیگر غیر سیاسی معاملات، اگر یہ امام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گرفتاری بن جائیں گے. امام متوازی نہیں ہیں، امام کی جانب آگے بڑھنا ہے. توجہ کی آپ نے، ہماری جہت امام کی جانب ہونی چاہیے. مطلوب امام، معرفت امام ضروری ہے. اگر امام کی معرفت نہیں تو حضور فرما کے گئے کہ جاہلیت کی موت. لہذا نوجوانوں کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیوں کو، صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو رغبت کے ساتھ حاصل کریں، بہدف. اب وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہ اس مقدماتی گفتگو کا نتیجہ، اس لیے کہ وہ امام، وہ امام ہے. ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں وہ امام اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئے گا ہمارے معاشرے کی مدیریت کرے گا، مملکت کو چلائے گا، نظام کو چلائے گا، ایک ملک نہیں عالمی سطح پہ چلائے گا. عالمی سطح پہ نظام کو چلانے کے لیے ہم ایک فرد کی ضرورت ہے، بالکل آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے، محسوس ہو رہا ہے. عالمی ادارے اب ناکارہ محسوس ہو رہے ہیں، ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی عالمی فوج ایسی نہیں ہے. دنیا بھر کے یہ ایشوز جو آج چل رہے ہیں، کرنٹ ایشوز پہ آپ ماشاءاللہ بہتر جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں. دنیا کے تمام جتنے بھی ایشوز اس وقت چل رہے ہیں ان میں آپ دیکھیے عالمی ادارے کسی بھی حوالے سے وہ سب کے سب ناکام ہیں. قراردادیں، اسلام و فوبیا پہ جو قرارداد ابھی پاس ہوئی، ایسی کتنی ہی بہترین قراردادیں ماضی میں بھی پاس ہو چکی ہیں. مسئلہ ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہ ردی کی ٹوکری کا حصہ بن جاتی ہیں قراردادیں. اسلام و فوبیا ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، قراردادیں تو پہلے بھی پاس ہوئی ہیں، مسئلہ یہ کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ تمام عالمی ادارے اب ناکارہ ہو چکے ہیں، عالمی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، مستضعفین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت ایسی کہ جو ان تمام بہترین قراردادوں کو جو پاس کی گئی ہیں انہیں عملی شکل دے سکے، چاہے فلسطین کے حوالے سے ہوں، کشمیر کے حوالے سے ہوں یا دیگر حوالوں سے ہوں، ان کے حوالے سے ان تمام قراردادوں کو عملی شکل دیں، نہیں ہے. تو اس سے کیا محسوس نہیں کرے کہ عالمی سطح پہ ایک پاورفل، پرفیکٹ ادارہ، شخص کسی نہ کسی کی ضرورت کو اب محسوس کیا جانے لگا ہے؟ کمی محسوس ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ عالمی سطح پہ کمی محسوس ہو رہی ہے. اقوام متحدہ ناکام ہو چکا، او آئی سی ناکام ہو چکی، عالمی ادارے انسان کے حوالے سے جو مختلف جو حقوق انسانی کے ادارے بنے ہوئے وہ سب ناکام ہو چکے، ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے سامنے واضح ہو چکے، یہ فیل ہو چکے ادارے، ان سے اب امید نہیں ہے، خلا ہے. اور اس خلا کو سب پر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر دوبارہ ایسے ہی اداروں سے نہیں، ایسی ہی شخصیات سے نہیں. توجہ فرمانے آپ، یہ جو ایک احساس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پہ خلا ہے، ناکامی ہے، یہ ناکام ہو چکے، ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے مگر اب دوبارہ ایسے نہیں، اب پرفیکٹ ہونا چاہیے، پریکٹیکلی ہونا چاہیے، مضبوط شخصیت، مضبوط ادارے ہونے چاہیے، یہ ہے ضرورت کا احساس. یہ ہے وہ اس ضرورت کا احساس جو جہان بشریت محسوس کر رہا ہے، جہان مظلومیت محسوس کر رہا ہے، جو مستضعفین جہان محسوس کر رہے ہیں. یعنی اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ رفتہ رفتہ یہ جہان مستضعفین اللہ کی اس حجت کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں. 1400 سال سے اس پرفیکٹ انسان ہی کا ہم تعارف کراتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ ایک پرفیکٹ انسان جو عالمی سطح پہ جہان بشریت کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، اللہ نے وہ ہمیں پرفیکٹ انسان دیا ہے. مگر اس پرفیکٹ انسان کی اس لیڈرشپ کو، اس امامت کو، اس رہبریت کو 1400 سال پہلے بھی قبول نہیں کیا اور آج تک قبول نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ ہماری رنگین ہے مظلوموں کے خون سے، اور آج بھی دنیا بھر کے اندر مظلوموں کا خون بہہ رہا ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس پرفیکٹ انسان کو کہ جسے اللہ نے منتخب کیا تھا اور قرار دیا تھا، اسے قبول نہیں کیا، آج اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، علماء محسوس کر رہے ہیں، دانشور محسوس کر رہے ہیں، عالمی سطح پہ جتنے بھی بیدار باضمیر افراد ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں. ذرا کہیں تھوڑی جھلک نظر آتی ہے اچھا لگنے لگتا ہے، ذرا کوئی غیرت مندی کی بات کر دے اچھا لگنے لگتا ہے. اس کے معنی یہ کہ ہم غیرت مند چاہتے ہیں. ذرا کوئی بڑی علمی بات کر لیتا ہے، کرنٹ ایشوز پہ کوئی اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہے اچھا لگتا ہے. اس کے معنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں انسانی وجدان، انسانی ضمیر اگر خفتہ نہ ہو، خود فروش نہ ہو، تو وہ اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کی فطرت میں ہے، اور فطرت اللہ نے بنائی ہے، اور اس فطرت میں پستی پسندیدہ نہیں ہے، عروج پسندیدہ ہے، خبیث پسندیدہ نہیں ہے، نیکوکار باتقوی پسندیدہ ہے، بزدل پسندیدہ نہیں ہے، شجاع پسندیدہ ہے، جاہل پسندیدہ نہیں ہے، عالم عالم پسندیدہ ہے. فطرت انسانی یہ ہے، باکمال انسان کو پسند کرتی ہے، اور وہ انسان کامل ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. یعنی اس انسان کامل کو ہماری فطرت طلب کرتی ہے. اب مجھے بتائیے، کیا اس انسان کامل کے لیے ہم اپنے اندر تشنگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے اس امام کو، ہمیں تو انتظار بھی یہی بتا دیا گیا وہ آئیں گے اور معاملات درست کر دیں گے، ان سے جان چھوڑا دیں گے، ریلیکس ہو جائے گی لائف، سکون آ جائے گا زندگی میں، ان بدبختوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہم بھی بڑی اچھی زندگی گزارنے لگیں گے، فراوانی ہو جائے گی، بڑا اچھا منظر ہوگا. یعنی اس دنیا کی زندگی کی بہتری اور آسودگی کے لیے اس انسان کامل کا انتظار، یہ بھی کوئی انتظار ہے؟ پہچانا ہی نہیں اس انسان کامل کو. بس آخری دو جملے عرض کرنا چاہوں گا، 5 منٹ میرے خیال سے باقی ہیں. پہچانا ہی نہیں. اللہم صل علی محمد. اچھا ٹھیک، بردی کے بابا سے بولن صلوات. عزیزو، میرے ان جملے پہ توجہ رکھیے گا، امام عصر کا انتظار ایک مدیر کا انتظار نہیں ہے، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کا انتظار نہیں ہے کہ وہ آ کے عالمی سطح پہ اس دنیا کے معاملات کو بہترین انداز میں چلائیں گے، بہترین افراد کو، بالکل یہ سب کچھ ہوگا، مگر دنیا کی زندگی ہے کس لیے؟ طرز تفکر اگر قرآنی ہے تو قرآن اس دنیا کی زندگی کو ہدف قرار نہیں دیتا، وسیلہ قرار دیتا ہے. دنیا کی زندگی وسیلہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی حیات ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جز وقتی حیات ہے، سراب کہلائے گی، یہ بھی کوئی زندگی تھی، ایک دھوکہ تھا۔ آخرت میں لوگ اس دنیا کی زندگی کے لیے کہیں گے وہ بھی کوئی زندگی تھی، دھوکہ تھا۔ یہ زندگی ہدف نہیں ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اب امام عصر، ایک انسان کامل، کائنات کا امام، 124,000 انبیاء کی تمام تر فضیلتوں کا مجموعہ، ان کے علوم کا خزانہ، الہی وعدوں کو پورا کرنے والا، اگر وہ آئے گا تو کیا صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کے لیے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے آئے گا؟ یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اگر یہ وسیلہ ہے تو ہدف کیا ہے؟ ہدف آخرت ہے۔ تو یہاں کیا کرے گا، یہاں کیا کرنا ہے اس نے؟ یہاں اس نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس لیے چلانا ہے کہ اگر یہ نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا تو اس نظام کے اندر، انسانوں کے اندر کمالات پیدا ہوں گے، اور یوں انسانوں کا کمال کا سفر شروع ہوگا، اور با کمال انسان بنیں گے، میسم بنیں گے، سلمان بنیں گے، ابو ذر بنیں گے، مالک بنیں گے، بہترین انسان بنیں گے۔ انسان جب با کمال ہوگا تو اس کمال مطلق کا تقرب حاصل ہوگا، وہی تقرب کے جسے آج بغیر معرفت کے ہم کہتے رہتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، افطار کرتا ہوں قربتاً اللہ، خیرات دیتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہ تمام یعنی کیا قربتاً اللہ؟ پتہ بھی ہے قربتاً اللہ، وہ کمال مطلق ہے۔ قربتاً اللہ یعنی مطلق کمال کا تقرب، مطلق کمال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سفر کمال، اللہ اکبر، سفر کمال کو شروع کرنا ہوگا، اور کمال کا سفر انسان خود نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک انسان کامل اس کا رہنما نہ ہو۔ انسان کامل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے وجود کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی راہبری اور رہنمائی میں، اس نظام کے تحت، الہی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے کمال انسانی کا سفر آغاز ہوگا۔ وہ معاشرہ اس لیے ضروری ہے، بدترین معاشروں میں بہترین افراد پروان نہیں چڑھتے۔ معاشرے اگر بہترین معاشرے ہوں تو وہاں پر بہترین نسلیں پروان چڑھتی ہیں، آغوش اگر ماں کی بہترین آغوش ہو تو وہاں سے بہترین نسل پروان چڑھتی ہے۔ انتظار کس لیے؟ دنیا کے لیے انتظار محض نہیں، یقیناً ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے، یہ بات کہی گئی ہے، اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، مگر ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ، جب ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ایک نظام، الہی نظام نافذ کریں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا قرآن اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ عطا فرمائیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مشرک گوارا نہیں کریں گے۔ دین کا غلبہ، دین کا غلبہ یعنی نظام زندگی دین مبین اسلام قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ متوجہ ہیں میری بات کی جانب؟ مجھے نعرہ نہیں لگتا اور صلوات بھی نہیں بھیجتا میں، میری تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شک میں پڑ جاتا ہوں پھر میں، یا تو ایک ایک بات جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے یا وہ سلپ ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ بیٹھ رہی ہوگی۔ متوجہ ہیں، نظام کس لیے؟ نظام اس لیے، الہی نظام اس لیے کہ بہترین باکمال نسلیں پروان چڑھیں، ہدف پورا ہو۔ خدا نے اپنی جانب بلایا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راویہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تو اس سے راضی ہو. یا رہنے کے لیے نہیں بھیجا, اس نے اپنی جانب بلایا ہے, لوٹ کے جانا ہے. انسان اگر باکمال ہوگا, کمالات کی منزلیں طے کر رہا ہوگا, سفر کمال کا راہی ہوگا, پروردگار اسے اپنا تقرب عطا فرمائے گا, وہ کمال مطلق اپنے پاس بلا لے گا. مگر خدا نخواستہ اگر سفر کمال کا راہی نہیں ہوگا, اگر انسان کامل کی رہنمائی میں نہیں ہوگا, اپنی زندگی کے تمام معاملات کی جہد اس انسان کامل کی جانب اگر نہیں رکھی ہوگی تو یقیناً اس کمال مطلق سے دور ہوگا, کسی اور راستے پر ہوگا, کسی اور سمت میں ہوگا. اور پھر کسی بھی سمت میں ہو, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ ان لوگوں کا ولی و سرپرست ہے کہ جو ایمان لائے, اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے. مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں, اپنا رخ موڑ لیتے ہیں, کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں, ان کے بہت سارے سرپرست بن جاتے ہیں اولیاءہم الطاغوت, جو اسے نور سے نکال کے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. اور تاریکیوں کا سفر طے کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. شکر اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت عطا فرمایا, کہ جس نے ہمیں وہ نورانی راستہ دکھایا کہ جس راستے پر نسل بعد نسل الحمدللہ ہم چلنے کی کوشش کرتے رہے اتل مقدور. مگر مزید اس پروردگار سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے کو سمجھ سکیں. دور پڑیے بر محمد و آل محمد. یہ جو آج کا غیبت کا دور ہے, اس دور میں ہم حالت انتظار میں ہیں, اس انسان کامل کے انتظار میں ہیں. اچھا, اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں, یعنی گویا وہ شاید کسی ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے یا کوئی نئے کورسز اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے گیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا, ہے نا. کیوں ہیں پردے غیب میں, کیوں ہیں ہم, ہمارا انتظار اکثریت کا اس انداز میں ہے کہ جیسے امام گئے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں کب آئیں گے, بس جب وہ آئیں گے معاملات درست ہو جائیں گے. جب وہ آئیں گے معاملات درست ہو جائیں گے نہیں, جب ہم درست ہو جائیں گے تو وہ آئیں گے. جب ہم درست ہو جائیں گے تو وہ آئیں گے. ہم درست نہیں ہیں اسی لیے وہ نہیں آ رہے. اگر ون مین شو کرنا ہوتا 255 میں وہ پیدا ہوئے, 260 کے اندر امامت پہ فائز ہو گئے جب ان کے پدر بزرگوار کا 11ویں امام کا اس دنیا سے ظلم و جفا کا شکار ہو کے ارتحال ہوا, شہادت ہوئی, تو آپ اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھا کے سرداب میں نہ جاتے بلکہ ون مین شو ہوتا, اور پھر وہ اپنے کمال امامت سے زمانے کو پلٹ دیتے. مگر ایسا نہیں ہوا, غیبت صغرا میں چلے گئے. جناب موسیٰ جیسا پیغمبر آگے آگے, پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر. ون مین شو کرنا ہوتا تو جناب موسیٰ کے ذریعے پروردگار فرعون کو وہیں پر واصل جہنم کروا دیتا, ایسا نہیں ہوا. جناب ابراہیم جیسے پیغمبر آگ میں پھینک دیے گئے. اگر ون مین شو کروانا ہوتا تو نمرود کا وہیں پہ حشر برا ہو جاتا. ہم نے دیکھا کہ چاہے پیغمبر ہوں چاہے آئمہ ہوں, ون مین شو نہیں ہے کہیں پہ. انہوں نے اپنے آگ کے کوئی روحانی مانوی در خیبر کو کھیڑ دینے والا جیسا یا مرب انتر کو پچھاڑ دینے والا جیسا کوئی کمالات مستقل بنیادوں پہ کوئی دکھانا مقصود نہیں ہے, ذات کا منمانا مقصود نہیں ہے. ہدف وہی ہے کہ مجھے اور آپ کو باکمال بنانا ہے. سفر ہمیں طے کرانا ہے. وہ تو انسان کامل ہیں, کمال کی منزلیں طے کیے ہوئے ہستیاں ہیں, با کمال ہستیاں ہیں, خدا نے انہیں خلق ہی با کمال کیا ہے. وہ آ کر علم حاصل نہیں کرتے, پروردگار عالم کی جانب سے علم وحی ان کے پاس ہے. علم ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے, کردار سازی ہمیں کرنی ہوتی ہے, تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے, شجاعت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, سخاوت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے, علم ہمیں حاصل کرنا ہے, معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے, ایثار و قربانی کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے, امر بالمعروف کا اہم فریضہ, نہی عن المنکر کا اہم فریضہ ہم نے معاشرے میں ادا کرنا ہے. اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اکثریت ترک کیے ہوئے ہیں. چاہنے والے ماضی میں بھی تھے مگر 14 سال امام زندان میں رہے. مشکلات ہیں نا, اس انتظار کو سمجھنا ہوگا. یہ اس قسم کا انتظار جو میں نے بتایا آپ کو, یہ انتظار بے ثمر انتظار ہے. اس انتظار کا کوئی حاصل نہیں ہے. صدیاں گزر گئیں, اس انتظار کا کچھ حاصل نہیں ہوا. ایک طویل عرصے کے بعد مثبت انتظار شروع ہوا. بس مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لمحات میرے پاس ہیں, مگر جتنی بھی فرصت ہے میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا. ایک طویل عرصے کے بعد مثبت انتظار شروع ہوا تو ہم نے حزب اللہ دیکھی, ہم نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی دیکھے, ہم نے پھر حشد الشعبی دیکھے. یہ ہے مثبت انتظار. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے, علم کے میدان میں آگے بڑھے, نانو ٹیکنالوجی حاصل کر لی, دشمن کا ڈرون اس کے قبضے سے نکال کر سلامتی کے ساتھ اتار لیا, انسین ڈرون ان کا فضا کے اندر اڑا دیا گیا, دشمن پہ دہشت طاری ہو گئی, ابہت تھی, تصور نہیں تھا, ان کے فوجی اڈوں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا, تازہ اربیل کے اندر جو کچھ ہوا. یہ ہے مثبت انتظار, یہ ہے آمادگی, یہ ہے امید افزا انتظار. یہ سب دیکھنے کے بعد امید پیدا ہوئی کہ ان ظالموں کو مٹایا جا سکتا ہے, ان ظالموں کے گڑے ہوئے پنجوں کو کاٹا جا سکتا ہے. جب مثبت انداز اپنایا انتظار کے اندر تو دنیا بھر کے ظالم و ستمگر لرزہ بر اندام ہو گئے, ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک ان کے چہرے سے نقاب اترتا جا رہا ہے. میں اگر کہوں گا سیاسی جملہ ہو جائے گا کہ ان کی کہاں پہ ٹانگی جا رہی ہیں. عجیب ایک ان کا جو ہے وہ حلیہ بنا ہوا ہے, کہاں پریشان ہیں, یہ کہاں سے پیدا ہو. مقاومت کو کچلنا چاہتے ہیں. ابھی 81 افراد کے سر قلم کر دیے, بے گناہ افراد, 13 سالہ بچہ اس کا بھی سر قلم کر دیا, اس لیے کہ یمنیوں مجاہدین کے آگے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, ان کے ہاتھوں ذلت میں مبتلا ہو چکے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے, پریشان ہیں. یہ فرسٹریشن ہے, یہ دباؤ کی کوشش کی گئی, اور یقیناً ان مظلوموں کا خون رنگ لے کر آئے گا. خدا ان تمام شہدا کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. ان شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھی آپ. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثبت انتظار جب شروع ہوا, یعنی آمادگی والا, مختلف میدانوں میں اپنی تمام تر توانائیوں کو, صلاحیتوں کو بروے کار لانا, تمام وسائل کو استعمال کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, تو پھر اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے, بہترین اس کے نتائج آنا شروع ہوئے. جو دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے وہ غالب آنا شروع ہوئے, جن پہ پابندیاں تھیں انہوں نے انہی پابندیوں کے اندر ان تمام پابندیوں کو لایعنی کر دیا. دعوے کیے تھے خلع اسلحہ کریں گے, بغیر غیر مسلح کریں گے حزب اللہ کو. آج تک حسرت ہی ہے جو دل میں ان کے رہی ہوئی ہے. اور الحمدللہ دنیا بھر کے اندر مقاومت بڑھتی جا رہی ہے، حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں، جذبہ شہادت فروغ پاتا جا رہا ہے۔ نائجیریا مشکل بنا ہوا، بحرین مشکل بنا ہوا، سیریا مشکل بنا ہوا، عراق مشکل بنا ہوا، یمن مشکل بنا ہوا، فلسطین مشکل بنا ہوا ہے۔ یہ مقاومت، یہ بیداری اس مثبت قدم کا نتیجہ ہے، انتظار مثبت۔ اگر یہ انتظار، یہ روش پہلے اگر اپنا لی ہوتی تو آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے، شاید ظہور کے بالکل آخری سٹیپ پر ہوتے، یعنی اتنا اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہوتے کہ یہ قوی امید ہوتی کہ پروردگار آخری حجت کو بس اب بھیج دیں۔ وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ منتظر ہیں کہ کب ہم آمادہ ہوں۔ مستضعفین جان، ابھی ہمارے دل ادھر ادھر امید باندھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ اس حجت خدا کے لیے وہ آمادگی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ آمادگی پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگلی نسل اور ہم سے زیادہ مثبت انتظار کے ساتھ سامنے آئے گی، ہر میدان کے اندر اور زیادہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتنا آگے ہیں ان تمام میدانوں کے اندر، خصوصاً کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، طلاب بیٹھے ہیں، جو آج ایک طالب علم ہے اور کل ایک پریکٹیکل لائف کے اندر ہوں گے۔ تو آج آپ جتنا جستجو و تلاش کر سکتے ہیں، علم کے میدان کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، مختلف شعبہ جات کے اندر کمالات حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی واجبی ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ کے پاس شعور ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ منفی انتظار کرنے والے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہمارے درمیان موجود ہے جن کا انداز انتظار جو ہے وہ انداز انتظار وہ منفی ہے، بجائے اس کے کہ وہ معاون ہوں بلکہ وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حتیٰ ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے کہ جو گناہوں سے روکنے سے منع کرتا ہے، حتیٰ وہ گروہ بھی موجود کہ جس نے انقلاب اسلامی کو کہا کہ یہ غلط آیا، اس انقلاب اسلامی کی وجہ سے ظہور امام زمانہ اور پیچھے چلا گیا، دنیا جو ظلم سے بھر رہی تھی، اس انقلاب نے اس دنیا کو ظلم کو سے بھرنے سے روک دیا۔ جتنی جلدی بھر جاتی اتنی جلدی امام کا ظہور ہو جاتا۔ یعنی انقلاب اسلامی کی مخالفت اس بنیاد پر، اس سوچ کے ساتھ، یہ ہے وہ منفی طرز تفکر جس کے نتیجے میں منفی روش پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بات میں نے بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک زمانے غیبت میں ایک طالب علم اپنے اندر طلب تشنگی رکھتا ہے، اور یہ قلبی رشتہ اگر استوار ہو جاتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے۔ ابھی میں نے کوئی دعا کوئی آیات زیادہ نہیں چھیڑی، بنیادی بس چند نکات جملات آپ کی خدمت، مفاہیم ذکر کیے آپ کی خدمت میں۔ اب جب آپ دعا پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے اگر ترجمہ آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جملات کے دعاؤں کے ترجمے کو ضرور پڑھیے اور دیکھیے ان دعاؤں کے اندر، جیسے دعائے ندبہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، کہ کس کس عنوان سے امام کو یاد کیا گیا ہے۔ امام آ کر گناہ گاروں کا خاتمہ کریں گے، اہل فسوق کا خاتمہ کریں گے، اہل ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ظالم و ستم گروں سے جنگ ہے، فاسقوں سے جنگ ہے، گناہوں کو عام کرنے والوں سے امام کی جنگ ہے۔ لہذا امام کو منتظر گناہوں کی وادی کا رخ نہیں کرتا، امام کا منتظر فسق و فجور سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، امام کا منتظر ظلم و ستم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ میرا جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کا رخ اس انسان کامل کی جانب کر لیجئے، جب اس انسان کامل کی جانب ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں نہ کہیں ظلم ہوگا، نہ ہی فسق ہوگا، نہ ہی کوئی گناہ عصیان ہوگا۔ دل اگر اس امام سے جڑ جائے تو پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے منتظرین امام سے. ظاہراً میں یہ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک دوسرے سے محبت, اس نقطے کی وسعت کو آپ سے محسوس کیجئے گا. آج ہم بٹے ہوئے ہیں, تنظیمیں بت بن گئی ہمارے لیے. اب کسی مٹی کا بت نہیں ہوتا, اب وہ زمانہ گیا جب مٹی کے بت ہوتے تھے. اب شخصیات بت بن گئیں, تنظیمیں بت بن گئیں, ادارے بت بن گئے, وہ بھی عزادار ہے, یہ بھی عزادار ہے, وہ بھی ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا, یہ بھی ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا, وہ بھی امام زمانہ کا منتظر, یہ بھی امام زمانہ کا منتظر. مگر ذرا سے فکری اختلاف کی وجہ سے, ذرا سی روش کے اختلاف کی وجہ سے ایسے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں, کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ بت پرستی پیدا ہو گئی. تنظیم کو بت نہ بننے دیجیے گا کبھی, کسی بھی ادارے کو بت نہیں بننے دیجیے گا, شرک ہو جائے گا. آپ کا محرک صرف اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی ذات, اس کی محبت. تنظیم محرک نہیں ہوتی, ادارے محرک نہیں ہوتے, شخصیات محرک نہیں ہونی چاہیے, محرک اللہ کی ذات. اگر علی سے بھی محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے, پیغمبر سے اگر محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے, امام عصر سے اگر محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے. پیغمبر کیونکہ پیغمبر خدا ہیں, رسول اللہ ہیں, اس لیے محبوب ہیں. علی کیونکہ وصی رسول اللہ ہیں, اس لیے محبوب ہیں. امام عصر کیونکہ اسی رسول اللہ کے آخری وصی و جانشین ہیں, اس لیے محبوب ہیں. اللہ کی خاطر تسبیح کے سارے دانوں کو جو چیز جوڑتی ہے وہ دھاگا جو اس کے اندر پیرویا ہوا ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی ذات اسی طرح ان تمام ہستیوں کو اگر ہم چاہتے ہیں تو اس اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ جس کی جانب سے یہ ہیں, جس نے انہیں ہمارے لیے رہبر اور رہنما قرار دیا. لہذا یہ للہیت کبھی نہیں جانی چاہیے. اپنے اندر للہیت کی حفاظت کیجیے. آج کی دعا بھی للہن. امام سے جو گفتگو کریں, امام کو جو آپ پکاریں, تو اسی طرح کہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان سب سے بہترین و پاکیزہ وسیلہ ہیں. شرک کا الزام ہم پہ لگانا علمی بنیادوں پہ ممکن نہیں ہے. ہم مولا الموحدین کے ماننے والے, ان کی تعلیمات رکھنے والے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح میڈیا پہ ایک پروگرام تھا, خدا درجات بلند کرے, شہید خرم زکی کے وہ اس کا ہوسٹ تھا, اور ظاہراً جو نام میرے درست ذہن میں, اسد تھانوی, وہ بھی اس پروگرام میں شریک تھے. ویٹنگ پوزیشن میں تھے, شروع ہونے والا تھا. خرم زکی نے نیٹ سے کچھ تفسیر المیزان آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان, جب تک کہ ہماری ایک بزرگ تفسیر ہے, اس کے کچھ صفحات پرنٹ کر کے نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے. یہ دیکھنے لگے, دیکھتے دیکھتے ایک دم بولے, یار خرم یہ تو ساری توحید ہی توحید ہے, یہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں دی, اس کے اور صفحے کہاں ہیں؟ زکا آپ کو اور بھی مل جائیں گے, ابھی آپ یہ دیکھ لیں. نہیں, پتہ ہی چلا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مکتب اہل بیت میں توحید کس سطح پر ہے, کس درجے کی معرفت ہے. اس حوالے سے ہم مولا الموحدین کے ماننے والے, ہمارے مکتب میں مکتبی بنیاد پہ علمی اعتبار سے کہیں پر بھی شرک نہیں ہے. ہاں پریکٹیکلی عملی طور پہ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانیوں کی وجہ سے بہت سے افراد ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ جس کا ظاہر مشرکانہ ہوتا ہے، اگر اس شخص کو علم ہو جائے، اگر یہ معرفت پیدا کر لے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ظاہر کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس سے شرک کا شبہ پیدا ہو۔ نیت میں شرک نہیں ہوتا۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اخلاص، زمانۂ غیبت میں انتظار میں بھی اخلاص اور وسعت، میں اپنے لیے انتظار کروں، نہیں، آج جتنا آپ کی نظر، آپ کی نگاہ وسعت پیدا کرتی جائے گی، عالمی حالات سے آپ باخبر ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا بھر پہ آپ نظر رکھیں گے، اتنا ہی آپ کی جو نگاہ آفاقی اور عالمی جو بنے گی اس کے نتیجے میں آپ کے ارادے اور آپ کی نیت بھی آفاقی اور عالمی ہو جائے گی۔ آپ صرف اپنی مصیبتیں اور اپنی گرفتاریوں کا تذکرہ امام سے نہیں کریں گے، پھر آپ فلسطین کا بھی تذکرہ کریں گے، پھر آپ بحرین کا بھی تذکرہ کریں گے، پھر آپ کہنا نہیں پڑے گا، پھر آپ اپنی دعاؤں کے انداز خود یمن کا تذکرہ کریں گے، عراق کا تذکرہ کریں گے، سیریا کا تذکرہ کریں گے، میانمار کا تذکرہ کریں گے، کشمیر کا تذکرہ کریں گے، ہر ایک کے لیے آپ کا دل آزردہ ہوگا، ہر ایک کے لیے آپ نجات کے خواہ ہوں گے، ہر ظلم پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ہر مظلوم کی آپ حمایت کریں گے، ہر ظالم کی آپ مذمت کریں گے، اور یوں آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی اور پھر آپ اس امام کو پکاریں گے، اسے طلب کریں گے، پھر آپ کی دعاؤں کی کیفیت بدل جائے گی۔ رسمن دعا پڑھ لینا اور ہے اور ایک اندر سے دعا کرنا اور ہے۔ دعا پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اور دعا کرنے والے اور رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو زحمت دوں، کسی مہمان کو آنا تھا، یوں مجھے کچھ فرصت مل گئی۔ اب کیونکہ میرے ہونٹ خوش ہونے لگے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پہ آپ کے لیے، آپ کے فکری ہاضمے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے کہ آپ انہی چند اشاروں کو، میرے تذکرات کو انشاءاللہ اگر بہتر انداز میں، اگر مربوط انداز میں اپنے ذہن نشین کر لیں اور مثبت انتظار اور علمی میدان کے اندر اپنے اندر کمالات پیدا کرتے، اس انسان کامل کا ایک بہترین تشنا منتظر بن کر اگر اپنے کمال کے سفر کو آغاز کر دیں تو امید ہے کہ پروردگار اپنا تقرب ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری آج کی اس شب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان جوانوں نے خصوصاً آج کی اس شب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے کے لیے اہتمام کیا، ان کے قلب، ان کے ذہن آمادہ ہیں۔ بارالہ تو اپنی آخری حجت کے صدقے میں ان کے قلوب و ان کے اذہان پر زیادہ زیادہ معنوی علمی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمارے شعور کے دریجوں کو وا کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جاہلیت کی موت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمیں سیرت حضرات معصومین کو بہتر سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جوان اس زمانۂ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو اب تک حتی المقدور نبھاتے چلے آئیں، پروردگارہ انہیں مزید بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے سمجھتے ہوئے نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں اپنی آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، دشمنان اسلام، دشمنان بشریت کو ان کی مذموم سازشوں میں ناکام فرما۔ پروردگارہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا حسن اسیرانی کربلا کا بادشاہ، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لاپتہ گمشدہ اغوا شدہ ہیں انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا، تمام مجاہدین اسلام مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، ظالموں و ستمگروں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما، پروردگارہ تجھے بادشاہ محمد آل محمد کا تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں ایک اہداف میں کامیابی عطا فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔